حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ تمام عزاداروں کا تشریف لانا اور ہمارا حاضر ہونا، اس پرسے کو خدا سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ اعزائے محترم، عباد الرحمن کے اوصاف، عباد الرحمن کے صفات جو سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آخر تک بیان ہوئی، اس موضوع پر ہماری بات آپ سے جاری ہے۔ ابھی تک ہم نے تین صفات عباد الرحمن کی بیان کر دی ہیں، جس میں سے پہلی صفت تھی کہ جب وہ چلتے ہیں تو نرم چال کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، غرور و تکبر سے ہٹ کے، غرور و تکبر کے بجائے عاجزی و انکساری ان کے چال میں نظر آتی ہیں، خواہ یہ چال چلنے کی ہو، خواہ وہ زندگی گزارنے کی چال ہو۔ دوسری صفت کہ جب ان کا سامنا ہوتا ہے جاہلوں کے ساتھ، جب جاہل ان کے ساتھ برے انداز میں بات کرتے ہیں، انہیں برے انداز کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، ان سے برے انداز میں کلام کرتے ہیں، تو عباد الرحمن ان کی جواب میں سلامتی کا پیغام دے کر ان سے الگ ہوتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ تیسری صفت عباد الرحمن رات کے اوقات میں اپنے رب کے لیے سجدہ و قیام کی حالت میں اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ ساری رات بیدار رہنے والا بھی اس زمن میں شامل ہے، جو رات کا آدھا حصہ اللہ کے حضور بیدار رہتا ہے، عبادت خدا کے لیے بیدار رہتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ جو رات کا تیسرا حصہ بیدار رہتا ہے اسے بھی شب زندہ دار کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز شب کے لیے ہی فقط جاگتا ہو، 11 رکعت نماز شب کی ادا کرتا ہو، تو وہ بھی شب زندہ دار کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا عباد الرحمن کی تیسری صفت خالصاً بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر اس کے کہ اپنی تعریف سننا چاہیں، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ و قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ یہ تیسری صفت تھی۔ آج چوتھی صفت جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں، اگلی آیت جو 2 آیات ہیں ان کے اندر یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا ربنا اصرف عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ عباد الرحمن یہ کہتے ہیں اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہوئے کہ پروردگارہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت اور دامنگیر ہے، اور بے شک جہنم بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے، جہنم سے پناہ۔ تو یہ چوتھی صفت جو عباد الرحمن کی ہے وہ خوف ہے۔ ظاہر ہے کہ خوف خدا، خشیت اور جہنم یقیناً اللہ کے ناراضگی کا، عذاب خدا کا ٹھکانہ ہے۔ تو جب جہنم کا خوف اور خشیت بندے کے اندر وجود میں آتی ہے، انسان کے اندر اگر خوف خدا ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، تو اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ انسان نافرمانی سے بچتا ہے، گناہ سے گریز کرتا ہے، خود کو گناہ سے الگ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ چوتھی صفت جس کو ہم عنوان دے رہے ہیں وہ خوف و خشیت الہی ہے، کہ عباد الرحمن رحمان کے بندوں میں، اگر میں اور آپ عبد رحمان بننا چاہیں، اگر میں اور آپ عبد خدا بننا چاہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر اگر پہلے سے ہیں تو دیکھیں کہ وہ کس معیار میں ہیں، اب اس معیار کو بہتر کریں، اس درجے کو بہتر کریں۔ اگر پہلے سے کچھ صفات موجود ہیں، کچھ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا مقصد خلقت بشر عبودیت کے درجے پر پہنچنا ہے۔ انسان کو خدا نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ عبد بنے۔ اگر ہم عبودیت کے درجے کی طرف، ہمارا سفر رواں دواں ہے، اگر ہم عبودیت کی طرف جا رہے ہیں، کسی درجے پر پہنچے ہیں اور آگے کی طرف سفر جاری ہے، تو پھر تو ہم اپنے مقصد حیات کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہماری بودوباش، ہماری زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے کہ ہم عبودیت کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر مقصد خلقت سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مقصد خلقت کی طرف جانا یعنی عبودیت کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا، اور یہی مسئلہ ہے عبودیت کی صفت کا نہ ہونا۔ یہ اسباب میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے، یہ وہ اسباب ہے جن کی وجہ سے واقعی کربلا رونما ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت عرض کرتا ہوں، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے آپ کے جو قاتلین ہیں امام کے، کچھ تو قاتل افراد ہیں جنہوں نے 61 ہجری میں میدان کربلا میں تیر و تلوار و تبر سے امام عالی مقام کا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. قاتلین امام حسین علیہ السلام وہ افراد کہ جو 61 ہجری میں امام کے سامنے آتے ہیں اور اپنے اسلحے اور اپنے ان تیر و تلواروں کے ذریعے امام علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں. یہ ہو گئے افراد کے جو قاتلین امام حسین علیہ السلام ہیں. وہ لوگ اس زمانے میں تھے اور اپنے انجام تک پہنچ گئے، کچھ طبعی موت گئے اس دنیا سے، واصل جہنم ہوئے، اور کچھ کو انتقام جب امام حسین کا کربلا کا انتقام لیا گیا امیر مختار کے دور میں تو کچھ اس وقت واصل جہنم ہوئے. لیکن ایک گروہ جس کو میں لفظ گروہ استعمال کر رہا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، وہ گروہ باقی ہے، آج بھی ہے. وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ اسباب کا گروہ ہے. یعنی وہ کیا اسباب تھے، سبب کیا تھا کہ رسول خدا کی رحلت کو 50 سال گزرے ہیں اور آپ کے نواسے کو اس انداز سے کربلا میں دشت نینوا میں شہید کیا جا رہا ہے کہ رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والے جنازہ سید الشہداء پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، کلمہ رسول کا پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہری عبادت بجا لا رہے ہیں، لیکن سید الشہداء کو قتل کر رہے ہیں جانتے ہوئے. حتیٰ کہ خولی اس نے یہ کہہ کر سید الشہداء کے سر مبارک کو جدا کیا ہے کہ میں اس کا سر مبارک جدا کر رہا ہوں جس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ یہ نواسۂ رسول خدا ہے. کہہ کر کیا وجہ ہے؟ اگر وجوہات کو تلاش کریں تو رہبر معظم فرماتے ہیں کچھ اسباب ہیں، وہ اسباب باعث بنے. ان میں سے ایک سبب اس زمانے کے مسلمانوں کا، اس زمانے کے لوگوں کا، وہ جو حسین ابن علی کے مقابل آئے ہوئے ہیں، ان کا ایک تو یہ مقصد خلقت، بشر کو جس مقصد کے لیے خلق کیا تھا رسول خدا نے، جس راستے کی طرف رہنمائی کی تھی، اس کو فراموش کر چکے ہیں. یہی قرآن ہی ہے. عباد الرحمن کی صفات اگلی 6ویں 7ویں صفت آئے گی، 6ٹی غالباً، کہ جس میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ عباد خدا عبد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا. یہ قرآن اس وقت بھی موجود تھا، یہ سورہ فرقان کی آیات اس وقت بھی موجود تھی، حتیٰ وہ جو یزیدی لشکر آیا ہوا تھا ان کو اس آیات کا پتہ تھا. لیکن جب ان صفات کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا اس زمانے کے لوگوں نے، تو وہ یہاں تک گر گئے کہ قاتلین حسین ابن علی میں شمار ہو گئے، خود کو اس درجے تک پہنچایا. عزیز من، سبب آج بھی باقی ہے. عمر سعد کیسے بن گیا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول خدا، حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں تائب ہو گیا تھا سعد ابن ابی وقاص. امام حسن کے پاس آ کر اس نے معافی مانگی، اس نے کہا میں نے غلط کیا ہے کہ مولا علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، اب میں اپنی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. سعد ابن ابی وقاص، عمر سعد کا باپ، کہا میں اپنی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں تیار ہوں کہ آپ کے ساتھ ملوں، آپ کو خلافت تک پہنچاؤں. کیونکہ سعد ابن ابی وقاص عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھا، قبیلہ بڑا تھا. اس کا بیٹا عمر سعد، عمر سعد وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو دیکھا ہے، جس نے امام حسین کی اہمیت، امام حسین کی فضیلت رسول خدا کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہی عمر سعد قاتل امام حسین کیسے بنا؟ لالچ کی وجہ سے. لالچ آج بھی باقی ہے، عمر سعد ختم ہوا ہے، لالچ آج باقی ہے. ادھار کی جنت پر رے کی کیش حکومت کو، نقد حکومت کو عمر سعد نے ترجیح دی ہے. جو آج بھی جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جن کے سامنے کبھی ایسا موقع آ جائے، امام سجاد علیہ السلام اپنی دعا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ خدایا اگر میرے سامنے کچھ ایسا آ جائے کہ مجھے دو میں سے ایک نقصان برداشت کرنا پڑے، یعنی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ دو نقصان ہیں،
ایک نقصان حتماً برداشت کرنا ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ایسا مرحلہ آ جائے کہ دین اور دنیا کا نقصان ہو رہا ہو اور میرے اختیار میں ہو کہ میں کس نقصان کو برداشت کروں اور کس نقصان کو نہ ہونے دوں. تو چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خدایا تو نقصان کو دنیا میں قرار دے، کیونکہ دنیا فانی ہے، اور جو میرا فائدہ ہو رہا ہو اس کو آخرت میں قرار دے، یعنی میں آخرت کا نقصان نہ کروں. عزیز ابن عمر سعد آخرت پر ترجیح دے دی رہے کی حکومت کو، آج بھی وہ سبب باقی ہیں. یہ جو اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا ربط ہے اس کربلا کی تحریک کے ساتھ، اس کربلا کے صالحے کے ساتھ، اس کربلا کے واقعے کے ساتھ. اگر عبد خدا نہیں ہے، اگر دل میں خدا کا خوف نہیں ہے جو آج چوتھی صفت ہے، اگر خوف خدا دل میں نہ ہو، اگر ڈر نہ ہو خدا کا، اگر خشیت پروردگار نہ ہو انسان کے اندر، تو وہ اس درجے تک جا سکتا ہے کہ حسین ابن علی کی لاش پر گھوڑے دوڑا دی کلمہ رسول کا پڑھتے ہوئے، اور یہ مرحلہ بھی آ جائے کہ نعرہ تکبیر بلند کر کے سید و شہداء کا سر تن سے جدا کریں. اگر خوف خدا نہ ہو تو انسان گرتے گرتے اس حد تک جا سکتا ہے. پس آج اس موضوع کو کہ خوف خدا، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں، ہمارے وجود میں کس قدر ہے، قرآن مجید نے کس قدر خوف خدا پر تاکید کی ہے، روایات اس کو کیسے بیان کرتی ہیں، آج اس موضوع کو تھوڑا سا کھولنا ہے. انشاءاللہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت پڑھیں فرمائیں گے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا دعائیہ انداز ہے، رب نصرف عنا عذاب جہنم، کہ خدا تو ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، پھیر دے عذاب جہنم کو ہم سے. کیوں؟ کیونکہ ان عذابہا کان غراما، غراما غرام کہتے ہیں ایسی مصیبت کو کہ جو ٹالی نہیں جا سکتی. غرام عربی بھی اس مصیبت کو کہتے ہیں، اس تکلیف کو کہتے ہیں جس کو ٹال نہیں سکتے، جس کو خود سے دور نہیں کر سکتے. تو عباد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ کر دے، عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، کیونکہ یہ جہنم کا عذاب وہ ہے کہ جسے ٹالا نہیں جا سکتا، جس کو خود سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اگر سامنے آ جائے، اگر اس میں داخل ہو جائیں تو خود کو عذاب جہنم سے الگ نہیں کر سکتے. لہذا اب یہاں ایک اور نقطے کی طرف متوجہ ہوں. کل جو صفت بیان کی ہے عباد الرحمن کی، دوسری صفت، تیسری صفت، شب زندہ دار ہیں، راتوں کو سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اب اندازہ کریں جو راتوں کو جاگ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جو آدھی رات کو اٹھ کر اپنے رب کے آگے قیام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. کیا مطلب؟ شب زندہ دار بھی عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہے. ہمارے یہاں تو ایک نعرہ لگا کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں، یہاں شب زندہ دار جو ہے وہ بھی عذاب جہنم سے خدا کی پناہ مانگ رہا ہے. متوجہ رہیں، شب زندہ دار ہے مغرور نہیں ہے. یہ شب زندہ داری، اس عبادت نے اسے غرور میں نہیں ڈال دیا. چوتھی صفت، وہی شب زندہ دار، وہی رات کو بیدار ہونے والے عباد الرحمن عذاب خدا سے پناہ مانگتے ہیں. متوجہ رہیں عزیزان محترم، نبوت، انبیاء بشیر و نذیر ہیں. انبیاء کا شیوہ کیا ہے؟ بشیر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے، امید دلانے والے، رحمت پروردگار کی امید دلانے والے، مایوسی سے نکالنے والے، لیکن ساتھ میں نذیر بھی ہیں، انذار کرنے والے، ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے، عذاب خدا کا خوف دلانے والے. انبیاء جہاں خوشخبری دیتے ہیں، جہاں بشارت دیتے ہیں، جہاں امید دلاتے ہیں، جہاں رحمت پروردگار کی امید جگاتے ہیں، وہیں عذاب جہنم کا خوف بھی دلاتے ہیں. یہ کار انبیاء ہے، یہ سٹیج، یہ ممبر، یہ وراثت ہے انبیاء کی، یہ انبیاء کی جگہ ہے، یہ کار انبیاء ہے کہ جو آج میں اگر خدا نے توفیق دی ہے طالب علم بنا اور اسی وراثت کو آگے بڑھا رہا ہوں. سعادت میرے لیے جو بھی سٹیج پر بیٹھتا ہے, جو بھی ممبر پر آتا ہے, کار نبوت کیا ہے؟ انذار کرو, تبشیر کرو, بشارت دو, ساتھ انذار بھی کرو. ایسا نہ کرو ملت کو, ایسا نہ کرو کہ بیٹھنے والوں کو ایسی بات سنا دو کہ وہ مطمئن ہو جائیں, عذاب خدا کا خوف سینوں سے نکل جائے اور گناہ کرتے ہوئے کوئی گھبراہٹ نہ ہو. نافرمانی پروردگار کرتے وقت دھڑلے سے خدا کی نافرمانی کریں اور یہ عقیدہ لے کر بیٹھے کہ اہل بیت ہمیں بچا لیں گے, جبکہ اہل بیت نے, جبکہ خدا نے, جبکہ اللہ کے نبی نے, قرآن نے, اہل بیت کی روایات نے ایسی کوئی امید نہیں دلائی ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ تم جو مرضی ہے کر لو, ہم بیٹھے ہیں تمہاری شفاعت کے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے. لہذا متوجہ رہیں, بانیان مجالس ذمہ داری ہے آپ کی. آپ سٹیج پر کس کو بٹھا رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام آگے منتقل کروا رہے ہیں؟ کیا بشارت اور انذار, بشیر اور نذیر, یہ انبیاء کا کام, انبیاء کی صفت, رسول خدا کے صفات کے طور پر قرآن نے خود بیان کیا کہ اے نبی آپ بشیر اور نذیر ہیں, یعنی آپ امید دلانے والے ہیں اور خوف دلانے والے ہیں. مجلس ہو, درس ہو, اس انداز میں ہو کہ رحمت پروردگار کی امید بھی دلائی جائے اور عذاب خدا کا خوف بھی دلایا جائے. اس ترتیب سے آگے لے کر چلیں, کیونکہ مومن خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارتا ہے, اسے عذاب خدا کا خوف بھی ہوتا ہے اور رحمت پروردگار کی امید بھی ہوتی ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. ایک روایت اسی عنوان پر کہ مومن کی زندگی کس انداز کی ہوتی ہے خوف اور امید کے بامرے میں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اپنے والد سے, پانچویں امام سے نقل کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں, انہ لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبه نوران, نور خیفہ و نور رجا, لو وزن هذا لم یزد علی هذا ولو وزن هذا لم یزد علی هذا. امام فرما رہے ہیں کہ مومن کا دل, مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں, مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں, ایک خوف کا نور, ایک امید کا نور. یعنی عذاب خدا کا خوف بھی ہے, رحمت پروردگار کی امید بھی ہے. اب توجہ کریں, امام نے جو اگلا جملہ کہا ہے, لو وزن هذا لم یزد علی هذا, اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں مومن کا جو خوف ہے اس کو رکھیں اور دوسرے پلڑے میں اس کی امید کو رکھیں تو ان دونوں کا وزن برابر ہوگا, ان دونوں کا وزن برابر ہوگا. یعنی اسے جتنی امید ہے خدا سے, رحمت پروردگار سے, اتنا ہی اسے عذاب کا خوف بھی ہے. اگر میں اور آپ اپنے دل میں چیک کریں, دیکھیں اپنے اندر, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے صرف رحمت کی امید ہی امید ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ نہیں اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا, اللہ رحم کرے گا. نہ عزیز من, نہیں ہے ایسا, نہ قرآن نے ایسا راستہ دکھایا, نہ روایت ایسی بات کر رہی ہے. یہاں پر ہم ایک جملہ استعمال ہوتا ہے, اس طرح کی جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جس میں ایک ہی لمحے میں پلک جھپکتے آپ کو جنت کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے, جس میں ایک آدھ شعار بلند کرنے پہ آپ کو جنت بھی پہنچا دیا جاتا ہے, جیسے مرضی زندگی گزارو, تو یاد رکھیے گا یہ کسی غریب کی اپنی محنت ہے. ایسا دین کے جو بنیادی منابع ہیں, معصومین کی روایات ہیں, قرآن کی آیات ہیں, اس میں ایسی کوئی جھوٹی امید نہیں دلائی گئی ہے. یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ چھٹے امام نے اپنے والد سے نقل کی, پانچویں امام سے, راوی چھٹے امام خود ہیں, حدیث کے بیان کرنے والے پانچویں امام ہیں, کہ اگر مومن کے دل میں موجود خوف اور رجا کو, خوف اور امید کو تولا جائے, وزن کیا جائے, تو دونوں کا وزن برابر ہوگا, ایک دوسرے کے بالکل برابر بھی ہوں گے. یہ معیار ہے. اب توجہ کریں, یہ تو امام کی حدیث ہے, بالکل یہی مطلب سورہ زمر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں بیان ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی حالت کیا ہے، اگر انہیں اگر خدا کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اس پر راضی ہیں، اس پر بڑے امید افزا ہوتے ہیں کہ تو دیکھا خدا نے ہمیں عطا کر دیا، اس پر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس پر خوش ہیں۔ لیکن اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو اس پر ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں، اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مصیبت جب آ جائیں تو وہاں پر بالکل ہی اللہ سے ناطہ ہی جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا خدا نے۔ ایک طرف وہ، اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 9 میں خدا نے ان کے مقابل دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہوئے جو بیان کیا اللہ نے، وہ یہ تھا کہ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، جو اس کے مقابل میں ہیں ان کی نشانی کیا ہے کہ انہیں آخرت کا خوف ہوتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ آخرت کا خوف بھی ہے اور رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کا جو تقابل اللہ نے کروایا، پوری توجہ کریں، پہلے وہ ہیں جنہیں اگر خوف ہے تو خوف ہے، امید کوئی نہیں ہے، امید ہے تو پھر امید ہے، خوف کوئی نہیں ہے، جبکہ تو دوسرا گروہ آخرت کا خوف ہے، رحمت کی امید ہے۔ ان دونوں گروہوں کو خدا نے کیا کہا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ انسانی عقل کے سامنے سوال ہے۔ قرآن جب اس طرح کا سوالیہ انداز لاتا ہے تو عقل انسانی کو مخاطب کر کے خود ہماری عقل فوراً جواب دیتی ہے، واقعی کیسے ہو سکتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک سادہ انسان تھا، شخص تھا، تو اس نے ایک عالم دین سے سوال کیا کہ قرآن میں کیا میرا بھی تذکرہ ہے، نسبتاً ذرا جاہل تھا، اس نے کہا کیا قرآن میں ہمارا تذکرہ نہیں ہے؟ تو عالم دین بھی ذرا لطیف مزاج کے تھے، انہوں نے کہا بالکل ہے، ہمارے ساتھ ہی تمہارا ذکر کیا گیا ہے، جہاں ہمارا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی تمہارا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بڑا خوش ہو گیا، کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے یہ جملہ کہا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ کہا میرا اور تمہارا ذکر قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہوا ہے۔ اذان محترم، قرآن حدیث آپ کے سامنے، یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، اور اوپر امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اگر دل میں خوف اور امید کو وزن کرو تو دونوں برابر ہیں، ایک طرف کا پلڑا بھاری نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ مومن زندگی اسی ترتیب سے گزارتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور آیت سن لیں خوف کے بارے میں، سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41، 40 اور 41، اللہ کیا فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا، البتہ وہ لوگ، من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے مقام کا خوف کرتے ہیں، یعنی جو اپنے رب کے احترام کرتے ہیں، احترام میں خوف آتا ہے ان کے دل میں، جب وہ اپنے رب کے مقام کا لحاظ کرتے ہیں، خوف ان کے دل میں آتا ہے، تو ان کی حالت کو کیا کرتے ہیں، ونہ النفس عن الہوا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پھر ہوا و ہوس سے بچاتے ہیں، روکتے ہیں اپنے نفس کو نافرمانی پروردگار سے۔ یعنی جب ان کے دل میں رحمان کا خوف آتا ہے، جب ان کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے، تو اس کا لازمہ کیا نکلتا ہے کہ یہ گناہ سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فیس بک کو دیکھتے ہوئے کوئی غلط چیز آ گئی ہو تو اس کو بھی دیکھنے لگ جائیں، نہیں، گزر جاتے ہیں، اس کو آگے کرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، روکتے ہیں اپنے نفس کو وہاں پر، روک لیتے ہیں اپنے نفس کو، نہیں ہونے دیتے وہاں پر نافرمانی پروردگار۔ جب یہ ایسا کرتے ہیں، اگر یہ بندہ، اے بشر، اے انسان، اگر تو خوف خدا رکھتے ہوئے خود کو گناہ سے بچا لیتا ہے، تو پھر خدا بھی تیرے لیے پروٹوکول دے رہا ہے، خدا بھی تجھے عزت و تکریم دیتا ہے۔ کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اِنَّ، لگا دے خدا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یقیناً، ویسے تو خود خدا کا کہنا ہی کافی ہے، لیکن اگر خدا خود اِنَّ لگا دے، تاکید کرے، یقیناً ایسا ہوگا، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر خوف ہے اپنے رب کے مقام کا، اور پھر تم اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھتے ہو، بچا لیتے ہو خود کو، اپنی جوانی کو، اپنے کردار کو آلودہ ہونے سے محفوظ رکھتے ہو۔ تو اے جوان عزیز، اے عزادار حسین، اے سیدہ زینب کی کنیزان، اگر ایسا کرتے ہو تو فإن الجنة هي المأوى، پھر یقیناً اللہ تمہیں گواہی دے کر کہہ رہے فإن الجنة هي المأوى، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت یعنی وہ جگہ کہ جس کا سردار حسین ابن علی ہے، جہاں حسین کی سرداری ہے وہ جگہ ملے گی۔ لیکن اگر خوف نہیں ہے، اب اگر آپ کو کوئی ایسے رستے پر لے کر جائے، بے شک سٹیج پر بیٹھنے والے ہوں، اگر مجمع کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ وہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس امید پر امید رکھو، امید پر امید رکھو، تو یہ تو اس کلاس روم کی طرح ہو جائے گا۔ فرض کریں اگر کوئی ٹیچر کلاس پڑھانے والا، یہاں پر بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اگر کوئی ایسا ٹیچر ہو جو اپنے کلاس پڑھنے والے بچوں کو یہ یقین دلا دے بیٹا تم سب پاس ہو جاؤ گے، میں گواہی دیتا ہوں تم سب پاس ہو، لکھ دیتا ہے، ٹکٹ دے دیا سب کو، مارک شیٹ ایڈوانس میں لے لو، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں تم سب پاس ہو، بتائیں خود اسٹوڈنٹس بتائیں، جس ٹیچر نے یہ گواہی دے دی کنفرم ہو گیا کہ پاس ہونے والے ہیں، تو پھر پڑھائی کریں گے؟ پھر محنت کی ضرورت ہے؟ پھر تو آرام سے بیٹھ جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ ویسے اس دفعہ یہ ہو گیا ہے، اس دفعہ ہو گیا، یہ کرونا نے ایسا کر دیا ہے۔ وہ میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی امی نے اس کے دعا کروائی اور اس کی وہ ویڈیو کو ڈال دیا۔ دعا کیا؟ کہا بیٹا دعا کرو، اس نے ہاتھ اٹھا دی، کہو یا اللہ، اس نے کہا یا اللہ یہ میری التجا ہے، یہ میری التجا ہے، سکول جلدی کھل جائیں۔ تو جو یہ کہتے سکول جلدی کھل جائے، اس نے رونا شروع کر دیا، کہتے نہیں نہیں یہ والی دعا نہیں کرنی، کیونکہ بڑا مزہ آیا اس کو گھر میں رہتے ہوئے۔ خیر موضوع الگ ہے، بچوں کو مزہ آنا چاہیے، بالخصوص جن کی عمر 7 سال سے کم ہے۔ اس کرونا نے ان کے اوپر خود بخود ایک خدا کا ایک رحم و کرم بن کر ان 7 سال سے کم سن بچوں کے لیے آ گیا ہے، کہ جن کے والدین، یہاں مجھے اندازہ ہے، دوست بتاتے بھی، یہاں 2.5 سال سے 3.5 سال کے بچے کو بھی اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کے اوپر جو ظلم و ستم تھا، اس سے اللہ نے اس کرونا کے ذریعے ان کو نجات دی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان بچوں کے لیے تو خوشخبری ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے 4th کلاس سے نیچے کے جو بچے ہیں ان کو جنوری تک کی چھٹی دی ہوئی ہے۔ اب مل کر صلوات پڑھیں بلند آواز میں، یہاں ماؤں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، 4th کلاس سے نیچے والے بچے ہی تنگ کرتے ہیں، کیونکہ ماں تو 6 گھنٹے کے لیے بچہ سکول جائے تو سکھ کا سانس آتا ہے، تو ان کے لیے دقت ہوتی ہے۔ لیکن ماں ہونا، ماں کے قدموں تلے جنت ہونا، ان بچوں کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ اگر تربیت نہیں کی ہے تو پھر اس سے محروم ہو جاتی ہے، ماں خود اس مرتبے سے محروم ہو جاتی ہے۔ درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ یہاں پر اسی خوف اور خشیت کو تھوڑا سا اور کھولنے کی ضرورت ہے۔ عموماً جوانوں کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ہم تو گناہ کی وجہ سے گھبراتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم کو خطا کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، حتی گناہ نے کبیرہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر لگتا ہے، اس لیے ہمیں خوف خدا ہوتا ہے۔ معصومین کو کس بات کا خوف ہوتا ہے؟ مولا علی کو کس بات کا خوف ہے؟ کیا مولا علی کو خوف خدا نہیں ہے؟ ہے، انہیں کس بات کا خوف ہے؟ مجھے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ مولا علی کا خوف کیا ہے؟ انبیاء کا خوف کیا ہے؟ معصومین کا خوف کیا ہے؟ اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع کو آسان کر دیا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے، انہوں نے قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں خوف کے 5 درجے بیان کیے ہیں۔ خوف کے 5 درجے ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں۔ خوف 5 نام، نام بھی الگ الگ رکھے قرآن مجید کی روح سے، آیات کی روشنی میں ہی۔ پہلا درجہ خوف کا ہے، دوسرا خشیت ہے، تیسرا وجل ہے، چوتھا رہبت ہے، اور پانچواں ہیبت. یہ پانچ درجے ہیں خوف کے. پہلا خوف، دوسرا خشیت، تیسرا وجل، چوتھا رہبت، اور پانچواں ہیبت. اب اس کو میں تھوڑا سا ایک ایک جملے میں بتا رہا ہوں، آپ کو ساری بات واضح ہو جائے گی. خوف کب ہوتا ہے؟ خوف کا مطلب کیا ہے؟ خوف کون سا ڈر؟ یہ پانچ ہی ڈر ہیں، یہ پانچ خوف ہی ہیں، درجے ہیں. خوف کون سا درجہ ہے؟ خوف کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلا درجہ ہے. خوف یعنی گناہ کی وجہ سے جو ڈر لگتا ہے اسے خوف کہتے ہیں. گناہ کی وجہ سے انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو پروردگار کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے. خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت جب انسان اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، جو اس کے فرائض تھے اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو فرائض کی کوتاہی کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے. خشیت یعنی جو فرائض تھے، جو انجام دینا تھا، فریضہ تھا میرا، اس میں اگر کوتاہی کی ہے، اس کی وجہ سے جو ڈر ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے. تیسرا وجل، وجل کس خوف کو کہتے ہیں؟ خدمت ترک کرنے کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے، والدین کی خدمت، مسکین کی خدمت، مریض کی خدمت، عوام الناس کی خدمت، انسانیت کی خدمت، حیوانوں کی خدمت، انسان کے اوپر بہت سارے خدمات ہیں، جہاں وہ خدمت ترک کرتا ہے تو ترک خدمت کا جو خوف ہے اس کو وجل کہا جاتا ہے. اب چوتھا سنیے گا، چوتھا ہے رہبت. رہبت کیا ہے؟ کس خوف کو کہتے ہیں؟ عبادت تو کرتا ہے لیکن عبادت کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جیسے ہوتا نا انسان کبھی اس کی توجہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے، کبھی اول وقت کی رعایت نہیں کر پاتا، کبھی لباس کی رعایت نہیں کر پاتا، کبھی مستحبات کو بجا نہیں لا پاتا، تو عبادت کی جو تقصیر ہے، عبادت کی جو کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے جو خوف لاحق ہوتا ہے اسے رہبت کہا جاتا ہے. اور پانچواں خوف ہیبت ہے، یہ خوف کا سب سے بالا ترین درجہ ہے. ہیبت کس خوف کو کہتے ہیں؟ ہیبت یعنی خدا کی عظمت کی وجہ سے جو خوف دل میں پیدا ہوتا ہے. معرفت پروردگار میں جب اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر جب شہود واضح ہو جاتے ہیں، جب راز منکشف ہو جاتے ہیں، جب خدا کی قدرت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں جو خوف آتا ہے اسے ہیبت کہا جاتا ہے. انبیاء اور معصومین کے دل میں جو خوف ہے وہ ہیبت کا خوف ہے، وہ عظمت پروردگار کی ہیبت ہے، اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ خوف ایسا ہے کہ جو آدھی آدھی رات کو، جو پوری پوری رات بیدار رکھتا ہے نبی کو، جو پوری پوری رات، کیا وجہ؟ امام علی علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، خوف خدا، گریہ کر رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے. یہ خوف ہیبت کا خوف ہے. قدرت الہی، عظمت الہی، راز قدرت کا انکشاف، یہ خوف ہیبت کا کہ جو معصومین کے دلوں میں ہے. اور وہ اسی طرح جیسے بعض لوگ ایک اشتباہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، معصوم گریہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے اندر جو خدا سے بات کر رہے ہیں وہ مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، انہیں خود ضرورت نہیں ہے. نہ عزیز من، ایسا نہیں ہے، اس درجے کو سمجھیں. ہاں یہ ہے کہ ان کا خوف گناہ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، ان کا خوف فرائض میں کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوگا، ان کا خوف ہیبت الہی کی وجہ سے، ان کا خوف عظمت الہی کی وجہ سے، اور یہ خوف کا سب سے بالا ترین درجہ ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. خوف کا ایک لازمہ ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ دو سٹیپس کے بعد موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا. خوف کا ایک لازمہ ہے، وہ کیا؟ گریہ. جب انسان کے دل میں خوف خدا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اگر کسی کے آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو جاری ہوں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا علی زندہ باد، مردہ باد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه شكرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
اللہ کے نبی فرماتے ہیں من درفت من خشیت اللہ جس کی آنکھیں خوف خدا کی وجہ سے تر ہو جائیں جس کی آنکھیں بھیگ جائیں خوف خدا کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں آنکھیں تر ہو جائیں خوف خدا کی وجہ سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی کان لہ بکل قطرۃ من دموعہ تو اس کے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں یعنی اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ مثل جبل احد یکون فی میزانہ فی الاجر اس کے آنکھوں کے آنسوؤں کے اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ احد کے پہاڑ جتنا وزنی ہوگا اس کے نامہ اعمال کے اندر جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو خوف خدا کی وجہ سے جو اس کی آنکھیں بھیگتی تھیں تو ایک قطرہ آنسو کا وہ احد کے پہاڑ جتنا وزن رکھے گا جب رسول خدا کی احادیث میں احد کے پہاڑ کا ذکر آتا احد کا پہاڑ مدینہ میں نسبتاً بڑا پہاڑ ہے اور ظاہر ہے کسی چیز کے زیادہ وزنی ہونے کسی چیز کے زیادہ اہمیت کسی چیز کے بڑا ہونے کو بتانے کے لیے احد کے پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے پس خوف خدا میں بہنے والے آنسوؤں کا ایک قطرہ ہمارے نامۂ اعمال کے اندر احد کے پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے اسی طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں البقاء من خشیت اللہ مفتاح رحمت اللہ اللہ کے خوف میں گریہ کرنا اللہ کے خوف میں آنسو بہانا اللہ کی رحمت کے کھولنے کی چابی ہے رحمت خدا کے کھولنے کی چابی خوف خدا میں آنسو کا بہانا ہے عزیز من دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے جو سب سے آخر میں ہے اور عجیب جملہ ہے جوان متوجہ ہوں یہ جملہ جو ہے یہ لاڈ والا ہے لاڈ کے انداز میں ہے جس طرح بچہ ماں کے سامنے لاڈ کرتا ہے بچہ ماں کے سامنے لاڈ میں دھمکی دیتا ہے ماں کو جو بلیک میل نہیں کرتا اپنی دھمکی کے ذریعے اگر یہ نہیں کیا تو میں یہ کر دوں گا یہ دعائے کمیل کا آخری جملہ اسی طرح ہے پوری دعائے کمیل آپ پڑھیں آخر میں آپ کیا کہہ رہے ہیں الہی ارحم مر رأسم مالہ الرجا وسلاحہ البکا خدا اس پر رحم کر جس کی ٹوٹل دولت تجھ سے امید ہے اور جس کا اسلحہ کیا ہے رونا جس کا اسلحہ رونا ہے آغا بنایان کہتے ہیں اسلحہ کس لیے استعمال ہوتا ہے یا حملہ کرنے کے لیے یا دفاع کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ اس بچے کی طرح ہے جو ماں سے اپنی کوئی فرمائش کرتا ہے اور کر کے کہتا ہے امی یہ کر دے ورنہ میں روؤں گا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں روؤں گا تو آپ دعائے کمیل کے اندر اگر ویسے خود دعائے کمیل کو اگر سمجھتے ہوئے کوشش کر کے ذرا ہضم کر کے شروع سے پڑھیں تو آخر میں یہی درجہ آتا ہے انسان یہی کہتا ہے خدا اب مجھ پر رحم کر ورنہ میں رو دوں گا اب مجھ پر رحم کر ورنہ میں رو پڑوں گا تو یہ ایک ایسا انداز ہے جو خدا کی رحمت کو اپنی طرف لے کر آتا ہے جیسا کہ مولا امیر نے کہا البقاء من خشیت اللہ مفتاح رحمت اللہ بکا کرنا گریہ کرنا اللہ کے خوف میں رحمت خدا کی چابی ہے کھولیں گے رحمت کے دروازے کو کھول دیتی ہے لہٰذا عزیزان محترم ایک بس اس ایک حصہ اس کا رہ گیا اس کے بعد انشاءاللہ نتیجے کی طرف آتے ہیں وہ حصہ کیا ہے خوف جعلی بھی ہوتا ہے دو نمبر خوف ہم پاکستانیوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے یہ لفظ سمجھنا کیونکہ اگر بعض ملک ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ دو نمبر مال کی گنجائش نہیں ہوتی تو ہم زیارات پہ جاتے ہیں وہاں بھی ہمارے پاکستانیوں کا سوال ہوتا ہے دکانداروں سے ایک نمبر ہے دو نمبر ہے ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک نمبر اور دو نمبر کیا ہوتا ہے ایک اور چیز جو ہم نے عراق اور ایران میں جا کے سکھا دی ہے وہ ہم مشہد میں جب کوئی چیز خریدنے گئے ہمارے ساتھ ساتھی بھی تھے تو انہوں نے قیمت میں نے پوچھی قیمت انہوں نے بتائی تو میرے ساتھی نے کہا تخفیف یعنی کم ریٹ کم کرو جو اس نے تخفیف کا تو میں فارسی بول رہا تھا تو اس نے تخفیف کہا, تو وہ دکاندار کہتا ہے پاکستانی ہوں, یعنی جو کنسیشن مانگ رہے ہو, یعنی ہم نے وہاں جا کے بھی سکھا دیا ہے کنسیشن, ریٹ بڑھاؤ تاکہ ہم کم قیمت پر خریدیں. ہمارے یہاں دکاندار عموماً کہتے ہیں, کیونکہ یہاں خواتین مومنات بیٹھی ہوئی ہیں, دکانداروں سے پوچھے ریٹ کیوں بڑھاتے ہیں آپ لوگ, ریٹ زیادہ کیوں بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چونکہ خواتین نے اس لیے قیمت پر لینے ہی نہیں ہوتا, انہوں نے کم کروانا ہی کروانا ہے, اس لیے ہم زیادہ بتاتے ہیں تاکہ اس سے کچھ کم کر کے دے دیں تو وہ خوشی سے لے لیتے ہیں, حتیٰ کہ چیز کی قیمت سے زیادہ ہی بھی بیچ دیتے ہیں, لیکن خاتون جو وہ خوش ہو کر لے آتی کہ میں کم قیمت پر لے آئی ہوں. تو خیر, دو نمبر خوف بھی ہوتا ہے, جعلی خوف, نقلی خوف. نقلی خوف وہ کیا ہے؟ خوف ایک انسان کہ نہیں مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے, اپنے الفاظ میں اظہار کرتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, توبہ میری. یا خواتین بھی بعض اوقات محفل میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, غیبت کیے جا رہی ہیں, غیبت ہو رہی ہے, دبا کے چگلیاں ہو رہی ہیں, فلاں کی بات, فلاں گھر کی بات, فلاں سسرال کی بات, فلاں مہکے کی بات, فلاں فلاں, اب باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں کانوں کو ہاتھ پہ لگا رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جو آپ کر رہے ہیں اللہ کس کو معاف کرے, جس کے اوپر آپ کے اوپر عذاب آنے والا ہے, کام و انجام دے کر پھر خوف کا اظہار بھی, میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اللہ سے بہت ڈرتا ہے, ظلم بیوی پر کر رہا ہے, بچوں کے اوپر جلاد بنا ہوا ہے, بچہ بیٹا جوان ہو چکا ہے, اس کو اس کی آزادی نہیں دے رہا, اس کی جو جگہ بنتی ہے وہ نہیں دے رہا, جتنی آزادی کی اس کو ضرورت ہے وہ نہیں دے رہا, باپ ایسے بیٹھا ہے جیسے سانپ بیٹھا ہو خزانے کے اوپر. آج یہ میں تکلیف سے کہہ رہا ہوں, بعض ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بیٹوں کو بھی بیٹیاں بنائے ہوئے ہوتے ہیں, نہیں ابھی تو چھوٹا ہے, جناب آپ شادی کر دیں, چار بچے ہو چکے ہوتے ہیں اس کے, چھوٹا آپ کہہ رہے ہیں اس کو, ابھی چھوٹا ہے, ابھی منڈا ہے, ابھی کاکا ہے, اچھا کتنے سال کا ہے, ابھی 21 سال کا ہی ہوا ہے, سبحان اللہ, آپ 21 سال میں منڈا بنا رہے, اس کو کاکا بنا رہے ہیں, اس کو آزادی نہیں دے رہے, کہاں ہے یہ؟ یاد رکھیں خوف خدا کیا ہے, خوف خدا وہ ہے کہ جو آپ کے عمل سے نظر آئے, پتہ چلے گا کہ خدا کا خوف رکھتا ہے. حدیث سنیے چٹے امام کی, درود پڑے محمد و آل محمد پر. امام فرماتے ہیں من عرف اللہ خاف اللہ, جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے. معرفت پروردگار, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم نے عرفان, اچھا عرفان کا بھی ایک مظلوم موضوع ہے, یہ عرفان کو کرشمے اور کرامات پہ رکھا ہوا ہے, کسی سے غلطی سے پانی بھی گر جائے اور اس سے کچھ ہو جائے تو وہ بھی کرامت بن جاتی ہے, اور ایسے بڑے بڑے عرفا گزرے ہیں, آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں, جن کی پوری زندگی میں کرامت نہیں دکھائی دے گی کسی کو, لیکن وہ عرفان میں بہت بڑے بڑے درجوں پر فائز ہو چکے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوں گے جن سے آپ کو 10 کرامتیں نظر آئیں گی لیکن ان کا عرفان کے ساتھ دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر کسی موقع پر انشاءاللہ بات کرنے کی ضرورت ہے. من عرف اللہ خاف اللہ, جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا, اس کو اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے, وہ ڈرتا ہے اللہ سے. پھر آگے کا امام نے ومن خاف اللہ, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ سے ڈرا, جس کو خوف خدا ہوا, جس کے اندر خوف خدا کی صفت موجود ہوئی پائی گئی, تو کیا ہوگا؟ سخط نفسہ عن الدنیا, تو پھر وہ دنیا کا شیفتہ نہیں ہوتا, وہ دنیا پہ نہیں مرتا, ایسا نہیں ہوگا کہ مال دنیا پہ اس کی جان نکلتی ہو. آگے ہے رحمان کے, عباد الرحمان کی صفات میں وہ آئے گا مرحلہ, میں وہاں پر تفصیل سے بیان کروں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ مال دنیا کے نقصان پر وہ اپنا ایمان بھی ہاتھ سے دے بیٹھے, اور ایسا نہیں ہوگا کہ مال دنیا کے ملنے پر اس طرح سے خوش ہو جائے کہ حدود الہی کو بھی پامال کر دے. نہ, خوف خدا ہے تو دنیا پر شیفتہ نہیں ہوگا, یعنی ظاہر سے پتہ چلے گا کہ خوف ہے یا نہیں ہے. اگر دنیا پر مر مٹتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے. دوسری حدیث مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا نے تعجب کا اظہار کیا ہے یہ جعلی خوف والوں کے اوپر, پوری توجہ کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں العجب, العجب تعجب ہے, ممن اس پر, یخاف العقاب فلم یقف، جو عذاب سے ڈرتا ہے لیکن گناہ نہیں ترک کرتا. عذاب سے ڈرتا ہے، جیسا کہ عرض کیا آپس میں بیٹھ کے خواتین غیبت کر رہی ہیں، توبہ توبہ، بھئی توبہ توبہ تو غیبت نہ کرو، عذاب کا خوف ہے تو گناہ ترک کرو. امیر المومنین کے لیے تعجب ہے اس پر جس کو عذاب کا خوف ہے لیکن گناہ ترک نہیں کرتا. اور دوسرا جملہ سنیں، ورج ثواب فلم یتب، اور ثواب کی امید ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، اس پر بھی تعجب ہے جسے رحمت پروردگار کی امید ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. توبہ کیا عزیز من؟ توبہ 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 یہ نہیں ہے جو عموماً ہوتا ہے، توبہ کرو کان پکڑ لی، اس کو توبہ نہیں کہتے عربی میں، اردو میں کہتے ہوں گے اس کو توبہ. یہ جو کان پکڑنے والا توبہ ہے یہ اردو میں ہو سکتا ہے، عربی میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ 180 ڈگری پر مڑنے کو، یو ٹرن. توبہ کیا ہے؟ پورا یو ٹرن لینا. کیا مطلب؟ اگر آپ کا رخ گناہ کی طرف ہے تو آپ مڑ کے رحمت پروردگار اطاعت کی طرف اپنا رخ پھیر لیں تو یہ توبہ ہے. امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے اور تم توبہ نہیں کر رہے، یعنی مڑنے نہیں ہو اللہ کی طرف، گناہ سے اپنا رخ نہیں پھیرتے ہو، پھر تعجب ہے تمہارے اوپر. عجب، یعنی حیران ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو تعجب ہے اس طرح، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو خوف ہو اور گناہ ترک نہ کرے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو رحمت کی امید ہو اور توبہ نہ کرے، ایسا بھی ہوتا ہے، تعجب ہے عزیز من. پس نتیجے میں جمع کریں ان سب چیزوں کو، خوف، خوف کی خصلت عباد اور رحمان کی خصوصیات میں سے ہے. یہ خوف جو ہے یہ انسان کو اعلیٰ درجوں کی طرف جانے کے لیے تعمیری ایک صفت ہے انسان کے اوپر، انسان کے اندر. اور خوف فقط زبان سے اظہار کو نہیں کہتے، بلکہ خوف، کامل خوف کون سا ہے؟ جو جس کے آثار انسان کے عمل میں نظر آئیں، پتہ چلے کہ یہ شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے. بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو عین جھگڑے کے بیچ میں فوراً انسان کو، مرد کو خیال آ گیا کہ نہیں، میں یہاں زیادتی کر رہا ہوں، یہاں پہ رک جاؤں، اللہ کا خوف ہے. تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ کسی کا حق قصب نہیں کرتا، وہ کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتا. پس عزیزان محترم، اولیاء خدا، انبیاء، اوصیاء، معصومین خوف کے بالا ترین درجوں پر فائز ہوتے ہیں. بس عباد الرحمن بننا ہے مجھے اور آپ کو، تو یہ چوتھی صفت خوف و خشیت الہی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، یہ دن جو گزرتے جا رہے ہیں، محرم کے، عاشور کے جتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں، حسین ابن علی کی آزمائش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 61 ہجری دشت نینوا، آج مصائب میں جس کا ذکر کرنا ہے اس کے لیے بہت خوبصورت لفظ آغا پناہیان نے استعمال کیا، وہ ہے امام حسین کی سب سے آخری آزمائش. امام حسین کا سب سے آخری امتحان، آخری آزمائش، جس نے زمین و آسمان کے فرشتوں کو لرزا دیا تھا اس امتحان میں، بس اسی کو بیان کر دوں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ذہنی آمانگی کے لیے، کیسی کیسی آزمائشیں حسین ابن علی کی ہوئی ہیں، لیکن اولیاء خدا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوفہ سے جو یزیدی لشکر کے سپاہی آئے تھے، انہوں نے امام حسین کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ ہم نے روز عاشور ایک عجیب منظر دیکھا، کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حسین کے ساتھی حسین کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے تھے، حسین کی آل و اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، لیکن ہر شہادت کے بعد حسین کے چہرے کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. یہ کہا خود شمر نے ایک لعین کو بھیجا کہ امام کا سر جدا کرے، وہ قریب گیا اور دوڑ کے واپس آ گیا. یہی شخص بعد میں روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ابن علی کا چہرہ خون سے تر تھا، لیکن اس چہرے کا اطمینان خون آلود ہونے کے باوجود چھلک رہا تھا، اطمینان. ہر آزمائش نے اطمینان میں اضافہ کر دیا. چند آزمائشیں عرض کروں. مدینہ کو چھوڑنا بہت بڑی آزمائش تھی, قبر رسول سے جدا ہونا, پھر خانہ خدا کو ترک کر کے واپس آنا, حج چھوڑ دینا, ایک صاحب ایمان مومن کے لیے کعبے کو چھوڑ کر جانا آزمائش ہے. پھر حر کا سامنا ہوتا ہے اور حر کربلا تک پہنچتا ہے. کربلا تک پہنچنا بھی حسین کی ایک آزمائش. اور کربلا میں جس وقت فوجیں جمع ہوتی گئیں عمر سعد کی, آج چار محرم, اذان محترم چار کو جانتے کیا ہوا کربلا میں؟ تھوڑا سا تصور کریں, یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, تھوڑا تصور کریں, چند سو خواتین بچوں کو ملا لیں, مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار بنی ہاشم سب ملا لیں تو چند سو ایک طرف ہیں, اور سامنے چار محرم کو 30,000 کا لشکر آ چکا ہے. اب 30,000 کا لشکر سامنے ہو, انہوں نے آگ بھی جلائی ہوگی, شور و غل بھی ہو رہا ہوگا, تماشے بھی ہو رہے ہوں گے, آوازیں بھی بلند ہو رہی ہوں گی, جنگی مشقیں بھی کر رہے ہوں گے, تلواریں تیز بھی کر رہے ہوں گے, گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے خیموں کے قریب سے گزرتے بھی ہوں گے. کیسی فضا ہوگی حسین ابن علی کے خیام کے اندر جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حسین کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. یہ بھی آزمائش ہے میرے مولا کی. اب میں آپ کو آزمائشیں بتاتا جا رہا ہوں, اب آپ آگے آتے جائیں نا, آزمائشیں کتنی سخت ہوتی جا رہی ہیں. سات محرم کو پانی بند کر دیا. جملہ جانتے ہیں کیا کہا ہے آکر؟ پانی بند کرتے ہوئے اعلان کیا, کہا فرات کا پانی جانور بھی پی سکتے ہیں, حسین تجھ پر اور تیرے بچوں پر حرام. پیاس کا غلبہ. مائیں بہنیں یہاں پر ہیں, آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو صاحب اولاد ہیں, عزاداروں ایک باپ کے لیے اپنی پیاس برداشت کرنا آسان ہے, اگر بچے کو پیاسا دیکھتا ہے نا تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. حسین اس قافلے کا سردار ہے, جس کسی کو کوئی بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو آ کر حسین کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ قلب حسین ہے کہ جو ہر درد کو اپنے اندر لے رہا ہے. آزمائش سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی آزمائش شب عاشور کی بھی عرض کر دوں. شب عاشور کو عبادات جاری ہیں, آدھی رات کا کوئی وقت ہوگا, مولا حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے, آواز دی, سکینہ ذرا ادھر آ جاؤ بیٹی. جی بابا. آ جاؤ میرے سینے پر سو جاؤ. آج کی رات جاگنے کے لیے سید و شہدا لی ہے, آج کی رات عبادت کے لیے لی ہے. کیوں سکینہ کو سینے پر؟ کہا سکینہ کل بابا کا سینہ ملنے والا نہیں ہے, آج اپنے بابا کے سینے پہ کچھ دیر آرام کر لو. آزمائش ہے میرا مولا آپ کی. صبح عاشور آزمائش کا آغاز کس انداز میں ہوتا ہے. حسین کے قریبی رفقا ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. مسلم ابن اوسجہ کے جنازے پر جس وقت پہنچے ہیں نا, حبیب ابن بظاہر اور مولا حسین دونوں پہنچتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ خاک و خون میں گلتا ہے, دیکھا امام آئے ہوئے ہیں, دوسری طرف دیکھا حبیب ہیں. مسلم حبیب سے کہتا ہے, حبیب ایک وصیت کروں تو مانو گے؟ حبیب نے کہا, مسلم میں نے بھی تمہارے بعد آنا ہے, لیکن وصیت کرو تمہاری وصیت کو پورا کروں گا. مسلم کہتا ہے, حبیب میں اور تم دونوں کوفہ کے باشندے ہیں, یعنی ہم لوگ یہاں کے مقامی ہیں. حبیب حسین یہاں پر غریب ہیں, مولا ہمارا یہاں پر مسافر ہے. حبیب میرے مولا کا ساتھ مت چھوڑ دا. مسلم ابن اوسجہ جیسے ساتھی کا جانا حسین کی آزمائش, حبیب جیسے دوست کا جانا حسین کی آزمائش. ایک آزمائش بتاؤں جس پر میرے مولا حسین نے گریہ کیا, کیا تھا وہ؟ ہے انس بن حارث الکاہلی, 96 سال کا بزرگ ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, ابرو آنکھوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں, بدن پر راشت آری ہے. یہ کپ کپاتا ہوا مولا حسین کے پاس آ کر کہہ رہے, مولا اجازت دیں گے میدان میں جاؤں؟ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا خدا تمہیں جزا دے شیخ, اس عالم غربت میں ہماری مدد کر دیا ہے. عجب ابو ذر غفاری کا غلام رہا جون. ابو ذر نے مولا علی کو ہدیہ کیا. مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن کی خدمت کی. امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہا. جون بوڑھا ہو چکا ہے, داڑھی سفید ہو چکی ہے. آ کر کہتے ہیں مولا اجازت دیں گے میں جاؤں؟ کیا کہا سید الشہداء نے کہا جون تم نے خدمت کا حق عطا کر دیا ہے, پوری زندگی میرے خاندان کی خدمت کی ہے, اب میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا. جون نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے رلا دیا حسین کو. کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں کیوں اجازت نہیں دے رہے, مولا میرے زدہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے. مولا میں جانتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ان معطر جسموں کے ساتھ اس کا اس پر یہ بدبودار بدن نہ آ جائے. مولا نے گریہ کیا کہا ہوئے جون ایسا نہیں ہے جون, جاؤ خدا تمہیں جزا دے. یہاں جب جون جانے لگا حسین نے ہاتھ اٹھا دیے کہا خدایا اس کے بدن کو خوشبودار کر دے. آزمائشوں پر آزمائش. اصحاب کا جب سلسلہ ختم ہوا قاسم جب آیا ہے نا چچا اجازت دیں گے جاؤں, حسین نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے. اکبر آ کر چلے گئے, عباس نے کمر توڑ دی, اصغر ہاتھوں پر ذبح ہو گئے. اگر بنائیان یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں جس وقت میرے مولا زین سے زمین پر آ چکے ہیں اب مولا حسین جنگ نہیں کر رہے, دشت کربلا پر بیٹھ چکے ہیں, بدن کی طاقت جواب دے چکی ہے, زخموں سے زہرا کا لال چور چور ہے, اب بدن میں مزید سکت نہیں ہے کہ جنگ کر سکے. اگر بنائیہ نے ایک جملہ کہتے ہیں زمین و آسمان کے فرشتے جو حسین کی آزمائشیں دیکھ دیکھ کر گھبرا چکے تھے اب آسمان و زمین کے فرشتوں کو قرار آ گیا, بارگاہ رب العزت میں یہ کہنے لگے خدا تیرا شکر ہے کہ حسین کی آزمائشیں تمام ہو گئی. جب فرشتوں نے یہ کہا تو مشیت پروردگار کا ایک اشارہ ہوا نہیں ایک آزمائش حسین کی ابھی رہتی ہے. فرشتوں نے نگاہ کی ہے نا خیام کی طرف, کیا دیکھا؟ ایک 10 سال کا بچہ ہے جو حضرت زینب کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے, آخری آزمائش مولا حسین کی. کون ہے یہ 10 سال کا بچہ؟ یہ امام حسن کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے, عبداللہ ابن امام حسن. جب میرے مولا حسن شہید ہوئے تو یہ بچہ گود میں تھا, ابھی چند ماہ کا تھا. امام حسین نے پالا اس کو اپنے ہاتھوں سے, بہت مانوس تھا امام کے ساتھ, چچا نہیں کہتا تھا امام کو, یا ابتا کہہ کے بلاتا تھا, بابا کہہ کے بلاتا تھا. آخری وقت تک امام حسین نے تاکید کی تھی جناب زینب کو عبداللہ کو باہر نہ آنے دینا. کیوں تاکید کی تھی؟ ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ یتیموں کے بارے میں حساس ہوتا ہے. امام حسین جیسا امام یتیم کے بارے میں کتنا حساس ہوگا, اور یتیم بھی بھائی کا ہو, حسن مجتبیٰ کا یتیم 10 سال کا عبداللہ ہو. جناب زینب کو تاکید کی تھی کہ اس بچے کو باہر نہ آنے دینا, لیکن جب میرا مولا زین سے زمین پر آ چکا ہے مولا بیٹھے ہوئے ہیں لڑ نہیں رہے, عبداللہ نے مولا حسین کو دیکھا دوڑ کے خیمے سے باہر آتا ہے, جناب زینب نے سنبھال لیا. آغا پناہیان کہتے ہیں زمین و آسمان کے فرشتوں نے جوڑ لیے ہاتھ, کہا اے زینب کبریٰ اس بچے کو مت آنے دے, حسین کے اوپر بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. عزاداروں ایک دفعہ عبداللہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا بی بی سے. کیسے چھڑایا؟ عبداللہ نے دیکھا کہ ایک قاتل اپنی تلوار لے کر مولا حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. عبداللہ ہاتھ چھڑا کر دوڑتا ہوا آیا مولا کے پاس, उस कातिल को आवाज़ देकर कहता है, ए लईन, मेरे बाबा को मत मार, मेरे चचा को मत मार। अजादारों, वो लईन आगे बढ़ा, उसने तलवार का वार मौला हुसैन पर किया, लेकिन हुसैन के जानिसार अब्दुल्ला ने अपने हाथ आगे कर दिए। अब्दुल्ला के हाथ कटकर मौला हुसैन की गोद में आए। अब्दुल्ला मौला हुसैन की गोद में गिरा, मौला हुसैन ने गिरिया किया, कहा, अब्दुल्ला तेरे चचा पर कितना मुश्किल है कि तेरा दिफा भी नहीं कर सकता। अजादारों, ये मंजर था। बस आखिरी जुमला कहूँ, हुरमला ने अपना तीर जोड़ा, हुसैन की गोद में मौजूद अब्दुल्ला का निशाना लिया। अब्दुल्ला को जब हुरमला का तीर लगा, मेरे मौला ने कहा, मेरे बेटे अब्दुल्ला, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, दादी जहरा तुम्हें अपनी गोद में लेंगी, तुम्हें पानी से सैराब करेंगी। अजादारों, अब्दुल्ला ने आंखें खोल कर कहा, चचा, दादी ने गोद में ले लिया है, एक हाथ से मुझे पानी पिला रही है, दूसरे हाथ में पानी का कूजा है और मुझे कह रही है, अब्दुल्ला, ये दूसरा पानी हुसैन को पिलाऊंगी। अब्दुल्ला, मेरा हुसैन बहुत प्यासा। अल्लाह लानतुल्लाही अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।